بسم الله الرحمن الرحيم. اخلاق حمیدہ کا بیان. طریقہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے صفائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیکوریشن کیا جاتا ہے. تو صوفیہ کے پاس میں بھی یہی ہے، پہلے تخلیہ خالی کرنا، پھر تحلیہ یعنی مزین کرنا، ڈیکوریشن کرنا، نفس کو اور باطن کو اور دل کو اور روح کو اور اپنے اندرون کو اخلاقی گندگیوں سے پاک کرنے کا بیان چل رہا تھا. جتنی زیادہ پاکیزگی آئے گی اور صفائی آئے گی، اتنا زیادہ ڈیکوریشن کا اثر سامنے آئے گا. پالش جتنی اچھی ہوتی ہے، کلر اتنا اچھا ابھر کے آتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. ترتیب تربیت کی اصل یہی ہے. اصل تربیت کی ترتیب جو ہے وہ پہلے صفائی حاصل کرنا ہے، کہ انسان اپنے اندرون کو تمام گندی صفات سے پاک کرے. جیسا کہ آپ نے سنا پچھلے بیانات میں کہ جن صفات کا تذکرہ بحیثیت گندا ہونے کے کیا گیا، ان کے گندا ہونے کو جانتے بھی نہیں لوگ. کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے اسلام جو اچھائی اور برائی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، عقلی اور شرعی. یعنی عقل سے اچھائی اور برائی کو جاننا ایک ہوتا ہے، اور شریعت کے کہنے کی وجہ سے اچھائی اور برائی کو اچھا یا برا سمجھنا. جھوٹ جو ہے یہ بری چیز ہے، یہ عقلی بھی ہے شرعی بھی ہے. شریعت بھی کہتی ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، اور عقل بھی کہتی ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے. لیکن حب جاہ، عزت کی خواہش ہونا، یہ بری چیز ہے، یہ عقل نہیں کہتی. لوگ تو چاہتے ہیں، لوگ تو عزت کی خواہش رکھتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں نیک نام کماؤ، بڑے بنو، نیک نام کماؤ. نیک نام کمانا تو عزت چاہنا ہی ہوا نا، مگر شریعت اس کو برا بولتی ہے. حب مال ہے، حب دنیا ہے، عجب ہے، اس کو جو ہے نا عقل برا نہیں بولتی، شریعت برا بولتی ہے. اور یہ چیزیں شریعت کے نزدیک اتنی بری ہیں کہ دوسری جو گندگیاں ہیں، دوسری جو برائیاں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اب دنیا کی محبت تو حضور نے فرمایا کہ حب دنیا راس کل خطیہ، یہ تو ساری خطیوں والی غلطیوں کی جڑ ہے، یہ سارے خطایا کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے، حب دنیا راس کل خطیہ. تو صفائی سے مراد وہ صفائی ہے جو شریعت میں مطلوب ہے، کہ آدمی اپنے اندرون کو پاک کرے اور صاف کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے، ان کی مرضی کے موافق ہو. اور اللہ کے منشے اور مرضی کے موافق ہونا اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب پر علم نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے پھر انسانیت کو، امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون سی چیزوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے انسان کا. انہیں کو اخلاق ذمیمہ کہتے ہیں، انہیں کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، خراب اخلاق کہتے ہیں، خراب صفات کہتے ہیں. اب اچھے صفات کیا ہے ان کا بیان ہے. اخلاق حمیدہ میں سب سے پہلے توحید ہے. یہاں توحید سے مراد توحید افعالی ہے. توحید کی عام طور پر چار قسمیں ہوتی ہیں، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید آثاری. آثار بولے تو یہ جو بت پرست بت بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کالیا بت، گورا بت، عورت کا بت، مرد کا، رام کا، کرشن کا، گنیش کا، فلاں فلاں جو مورتیاں ہوتی ہیں، یہ آثار ہیں نا، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے، پیتل کے بنے ہوئے، تانبے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ توحید آثار ہی کہلاتا ہے. توحید افعالی فعل میں اللہ تبارک و تعالی کو واحد ماننا، فعل میں کام، اس کا بیان کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اوپر اس کے دو توحیدیں ہوتی ہیں، توحید صفاتی اور توحید ذاتی. اللہ کا کسی کو بیٹا ماننا، کسی کو بیوی ماننا، ذات میں شریک کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں توحید ذاتی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا بیان نہیں کرتے زیادہ، کیونکہ مسلمان اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کی بیوی نہیں مانتے، لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں. توحید صفاتی بھی حاصل ہوتی ہے عام طور پر باعتبار عقیدے کے، اگرچہ کہ اس کا مفہوم کھلا ہوا نہیں ہوتا بہت سو پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں ویسے کسی کے پاس میں بھی نہیں ہیں، اتنا مسلمان کو معلوم ہے، اتنا تو غیر مسلم بھی مانتا ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن پاک میں اس کا بیان ہے کہ وہ لوگ توحید صفاتی کے بھی قائل تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو بولیں گے کہ اللہ پاک ہے. اگر ان سے پوچھیں گے تو یہ بولیں گے، اللہ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کا عقیدہ یہی ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. ان سے پوچھے کہ رزق کون دیتا ہے، اور آسمان اور کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور کون زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، اور کون کائنات چلا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. یہ بھی عقیدے تھے ان کے. یہ توحید صفاتی کہلاتا ہے. مشرکین کے توحید صفاتی میں ہماری توحید صفاتی میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے. مشرکین کے پاس توحید صفاتی ایسی تھی کہ توحید صفاتی جو ہے نا ماننے کے باوجود وہ شرک صفاتی بھی لازم آتی تھی، چونکہ فعل میں شریک کرتے تھے نا، فعل صفاتی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا موقع نہیں ہے یہاں اس کو تھوڑا سا وضاحت سے بولنے کا، لیکن صرف میں نے سنا دیا ذہن میں رہنے کے لیے آپ کے. اصل مشرکین جو ہے توحید فی الوہیت میں گڑبڑ کر، یہ چار توحیدیں ملنے کے بعد پھر توحید کی قسم ہوتی ہے توحید فی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے، صرف اللہ ہی کو الہ ماننا، اللہ کے غیر کو الہ نہیں ماننا. اس میں مشرکین مکہ اصل گڑبڑ کرتے تھے. نمبر دو، جب توحید فی الوہیت میں گڑبڑ کرتے تھے تو توحید فی العبادت میں گڑبڑ کرتے تھے، کیونکہ جس کے لیے الہ مانیں گے آپ، جس کو الہ مانیں گے اس کی عبادت کرنا پڑے گا، اسی وجہ سے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو توحید فی العبادت میں گڑبڑ ہوتی تھی ان سے. جب توحید فی العبادت میں گڑبڑ ہوتی تھی تو توحید فی العبودیت میں گڑبڑ ہوتی تھی. توحید فی العبودیت الگ ہے، توحید فی العبادت الگ ہے، اور توحید فی الوہیت الگ ہے. یہ تین میں وہاں پہ گڑبڑ بہت زیادہ تھی. شرک الوہیت میں مبتلا تھے، شرک عبادت میں مبتلا تھے، شرک عبودیت میں مبتلا تھے. پھر توحید ذاتی، توحید اسمائی، توحید صفاتی، یہ بھی ایک قسم ہے. ایک توحید کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں کئی اعتبارات سے، توحید اسمائی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید آثاری، توحید صفاتی، توحید الوہیت، توحید عبادت، توحید عبودیت. عبادت کا مطلب ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں اور ان کو ایز عبادت نشاندہی فرمائی کہ یہ عبادت ہے اور یہ میرے ساتھ خاص ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس کا اہل ماننا، وہ اللہ ہی کے لیے کرنا، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طواف، اعتکاف، نظر، یہ سجدہ، نماز میں سب چیزیں آ گئی، رکوع سجدہ سب آ گیا. عبودیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضرورتوں میں اپنے کو اللہ کا بندہ ماننا. اس میں مسلمان بھی گڑبڑ کرتے ہیں بہت. عبادت میں تو ہم نماز روزہ فرض ہے اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ مانتے ہیں. عبودیت بندگی کرنا، شادی بیاہ کرنے کے طریقہ وہی ہونا جو اللہ کی مرضی کا ہے، کمانے کا طریقہ وہی ہونا جو اللہ کی مرضی کا ہے، کھانے کا طریقہ وہی ہونا جو اللہ کی مرضی کا ہے، پہننے کا طریقہ وہی ہونا جو اللہ کی مرضی کا ہے، اس کو عبودیت کہتے ہیں. عبادت الگ ہے، عبودیت الگ ہے. عبودیت ہوتی ہے ضرورتوں اور حاجتوں کے اندر اللہ کی ماننا، اپنی نہیں ماننا، یہ عبودیت یہ ہوتی ہے. ضرورتوں کے اندر اور خواہشات کے اندر، جذبات کے اندر اللہ کی بات ماننا، چونکہ انہوں نے اس کا طریقہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اپنی ضرورت کو اس طریقے سے پورا کرو. جانور کو قید نہیں ہے، تم کو قید ہے. اور جس چیز میں اس کو مقید کرنا ہے غیر اختیاری طور پر اس کو باندھا ہوا ہے، مقید کیا ہوا ہے. انسان کو مقید کیا ہوا نہیں ہے، اس کو آزاد بنایا گیا ہے امتحان کے لیے. جانور سے امتحان مقصود نہیں ہے، انسان سے امتحان مقصود ہے. جانور تو ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا، لہذا وہ مسخر ہے، اس لیے اس پر ایسے کوئی احکام کی پابندی نہیں ہے. انسان کو اللہ پاک نے آخرت کے لیے بنایا اور اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہے. کس میں آزاد نہیں چھوڑا؟ اس کی ضرورتوں میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، اس کی خواہشات میں بھی آزاد نہیں چھوڑا. تو ضرورتوں اور خواہشات میں اپنے کو اللہ کا بندہ اور نبی کا امتی بنا کے رکھنا، من مانی نہیں کرنا، اس کو عبودیت کہتے ہیں. تو توحید فی العبودیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجتوں اور ضرورتوں میں، زندگی کے کلچر میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، رہن سہن میں، وضاقت میں، اڑنے چلنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشیوں میں، غموں میں، اپنے کو بندہ ظاہر کرنا، یعنی اپنے آپ کو پابند بنانا اس طریقے کا جو حضور نے بتایا، اس کو عبودیت کہتے ہیں، اس کو توحید فی العبودیت کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی صرف اللہ کو اس طریقے کا مان کر چلتا ہے تو اس کو توحید فی العبودیت بھی کہتے ہیں، اور اس کو اسلام کو دین بنانا بھی کہتے ہیں. دین زندگی گزارنے کا طریقہ، اسلام کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنانا بھی کہتے ہیں اس کو. اور یہ مطلب ہے کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جو اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی ہو گیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو زندگی گزارنے میں اسلام کا پابند نہیں ہے، اسلام کے کچھ اعمال کا پابند ہونا الگ ہے، زندگی گزارنے میں اسلام کا پابند ہونا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. تو خیر یہاں جو بیان کر رہے ہیں حضرت، اس کو اپن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا. جزاک ٹھیک آنا چاہ رہی تھی لیکن آئی نہیں. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا. تو ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کے خالق اللہ ہی ہیں. اور ارشاد ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے ہو کسی چیز کو مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے. ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر ہے، اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک ولو اجتمعوا علی ان یضروک لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك قد كتب الله عليك رواہ احمد و ترمذی. اس میں ایسا ہے لیکن کچھ دوسری طرح سے مجھے تھوڑا سا فرق کے ساتھ یاد ہے. لَوِ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, جیسے مجھے یاد ہے. وَلَوِ اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك, لم کی جائے لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله, كتبه ہے جیسے مجھے یاد ہے. واللہ اعلم, ہو سکتا ہے یہاں پہ زیادہ صحیح ہو, کتاب میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے صحیح الفاظ ہیں کیا. مطلب اس کا یہ ہے, جانتا ہوں کہ اگر سب متفق ہو جائیں اس پر کہ تم کو کچھ نفع پہنچا دیں, ہرگز نہیں نفع پہنچا سکتے مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اور اگر سب متفق ہو جائیں کہ تم کو ضرر پہنچائیں, ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. کسی کو نفع پہنچانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا, وہی نفع آئے گا آدمی کے یہاں پاس جس کو اللہ نے طے فرما دیا. اور اگر نقصان ہو جائے تو نقصان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اگر سب متفق ہو جائیں کہ تم کو کچھ نقصان پہنچائیں تو نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ماہیت توحید, توحید افعالی کی ماہیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, یہ یقین کر لینا کہ بدون ارادہ خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بغیر ارادہ خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ یقین کر لینا. طریق تحصیل, مخلوق کے عجز اور خالق کی قدرت کو یاد کرنا اور سوچنا, مخلوق کے عاجزی کو, اس کے محتاج ہونے کو سوچنا یاد کرنا, اور خالق کی قدرت کو یاد کرنا اور سوچنا. جیسا کہ اب سے پہلے بھی بتایا گیا کہ حضرت کی عادت بہت تھوڑا سا لکھنے کی ہے تاکہ ایک بات آپ ذہن نشین اچھی طریقے سے کر سکیں. توحید میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ, حالانکہ بے شمار تفصیلات ہیں توحید میں, بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں. اس کی مناسبت سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مذاکرہ ہو جائے تھوڑا سا. واقعات کے اندر جو ہے خلاف طبع جو واقعات پیش آتے ہیں, خلاف ایکسپیکٹیشن جو واقعات پیش آ جاتے ہیں, طبیعت کے خلاف, توقع کے خلاف, تکلیف دینے والے جو واقعات پیش آتے ہیں, ان واقعات کا اس سے بہتر علاج نہیں ہے کہ آدمی توحید کے مضمون کو سوچے. چونکہ ان واقعات میں آدمی علاج چاہتا ہے کہ بھائی اس وقت میں کیا کرنا ہے اس پریشانی میں, تو اس پریشانی کا علاج یہ ہے. نمبر ایک, پریشانی سے بچنے کا بھی علاج یہی ہے, اور اس پریشانی میں اللہ تعالی کی مدد لینے کا علاج بھی یہی ہے. چونکہ اسی اعتبار سے رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے, دعا اللہ سے ہوتی ہے, توقع اللہ سے ہوتی ہے, امید اللہ سے بنتی ہے, اور مانگا اللہ سے جاتا ہے, اور بندہ اس میں اللہ پر نظر رکھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہو جاتا ہے, خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھائی صحیح بات اس نے سوچی. تو جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کی تکلیف کو دور بھی فرماتے ہیں. تو دیکھو بیچارہ کیا پریشان ہے, گھر وہی کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. یہ عرض کر رہا تھا میں، اور آخرت میں بھی جو ہے نقصان سے بچنے کا یہی راستہ، چونکہ جب توحید بچیں گی تو دین بھی بچے گا، جب توحید ہی میں گڑبڑ ہو جائیں گی تو آخرت کا کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. آخرت میں عذاب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، دنیا میں اللہ کی مدد کا لینا، اور دنیا میں پریشانی سے تسلی کا حاصل ہونا، یہ سب چیزیں اس بات پر ہی ہیں کہ خلاف طبیعت حادثات میں، واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو سوچنا. تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ ہی کا کام ہے. وہ قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو تمہیں پہنچتی ہے چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور ایک مقام پر اس کا بھی ذکر ہے کہ تاکہ تمہیں افسوس نہ رہے، ہم اس لیے تم کو بتا دے رہے ہیں کہ بدون ارادہ خداوندی کے کچھ نہیں ہو سکتا، تاکہ تم کو افسوس نہ رہے. اگر کچھ بھی ہوا تو آپ میرے اوپر چھوڑ دو، میں نے کر دیا، یہ میں نے کیوں کیا وہ میں جانوں. لکھے لا تاسو علما فاتکم، تاکہ تمہیں افسوس نہ رہے. اور اگر کچھ مل گیا تو اکڑ بھی نہ رہے، چونکہ وہ بھی میں نے کیا تھا. لا تفرحوا بما آتاکم، جو تمہیں مل گیا ہے اس پہ تم اکڑو بھی نہیں. کیونکہ تکبر کرنے والے، اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اپنی چال چلن سے بڑاپن دکھانا یہ خیالہ کہلاتا ہے، اور اپنی باتوں سے بڑاپن دکھانا یہ فخور کہلاتا ہے. لا يحب كل مختال فخور، نہ بڑے پن کی بات اللہ کو پسند ہے، نہ بڑے پن کا انداز اللہ کو پسند ہے. چال چلن مختلف قسم کے ہوتے ہیں، خیالہ، ایک دم ڈھیلے کپڑے پہننا نیچے تک لٹکنے کے خیالہ کی علامت ہے، انداز ہے یہ. سینہ تان کے یہ مونڈا ادھر وہ مونڈا ادھر اچھال اچھال کے چلنا یہ خیالہ ہے. گردن اکڑا کے ترچی نظروں سے دیکھ لیتے ہوئے جانا یہ خیالہ ہے. اور بولنا بڑے پن کی باتیں، بڑے بڑی بڑی بڑی, بڑی چھوڑنے کی عادت ہے نا والوں، بڑے بڑے بول کی عادت ہوتی ہے، ہم ایسے ہم ایسے، یہ فخور ہے. اور یہ دونوں نعمتوں میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے بعد ہی اس جملے کو بیان فرمایا ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم کے بعد ہے. اور افسوس تم کو نہ رہے حادثات میں. عام طور پر عادت انسانوں کی یہ ہے، خواص کی، عوام کی، ہماری تمہاری سب کی، کہ کوئی بھی بات پیش آ گئی تو اس کو بلیم کرنے کی عادت ہوتی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. پھر اس کے بعد اگر مگر اس کے ساتھ ملاتے، اگر ایسا کر لیتے تو نہیں ہوتا، اگر ویسا کرتے تو نہیں ہوتا، اگر ویسا کرتے تو نہیں ہوتا. اور اتنی عادت ہو چکی ہے اس کو، اس کی، اس بات کی، ہم سب کو اللہ ماشاءاللہ اتنی عادت ہو گئی ہے اس کی کہ خلاف طبیعت بات پیش آنے کے بعد ذہن میں نہیں رہتا، یہی ہوتا ہے پہلے پہلے یہی عمل ہوتا ہے، ارے ارے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا، اس کو بھی نہیں، تو اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، اس نے کام خراب کیا، اس نے کام خراب کیا. تھانی نے فرمایا کہ اگر دوا خانے کو گئے تو حکیم کے پاس کیوں نہیں گئے، حکیم کے پاس گئے تو عامل کے پاس کیوں نہیں گئے، اگر ایک دوا خانے کو گئے تو یہ دوا خانے کو کیوں گئے، وہ دوا خانے کو کیوں نہیں گئے، اگر ایک ڈاکٹر سے علاج کرائے تو یہ ڈاکٹر سے کیوں کرائے، وہ ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرائے. یہ ہوتا ہے، اور ادھر ذہن جانا اصل میں آسان نہیں ہوتا خلاف طبیعت بات پیش آنے پر. جب صدمہ پیش آتا ہے جس پہ گزر رہی ہے نا، اس کے سامنے تقریر بہت آسان ہے، لیکن جس پہ گزر رہی ہے نا اس کی فیلنگ بالکل الگ ہوتی ہے، وہ ہے اصل. ایک دوسرے آدمی مصیبت میں ہے, آپ اس کے سامنے یہ تقریر توحید کی کر دیں, ہم مصیبت میں ہیں آپ ہمارے سامنے تقریر کر دیں, یہ بہت آسان ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس وقت پیش آ رہا ہو معاملہ, اس وقت خود سوچنے کی عادت ہونا, یہ مشق چاہتا ہے, تھوڑا سا استحضار بھی چاہتا ہے, مذاکرہ چاہتا ہے یا دھیانی چاہتا ہے. دھیان میں نہیں رہتی بات, پہلے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, پھر بعد میں پلٹ کے آتے ہو, یار یہ تو غلطی ہو گئی, صحیح نہیں. بات یہ کہ واقعتاً یہ غلطی ہے, ذہن ادھر ادھر کیا جائے. ہاں تدبیر جو خراب تدبیر میں جو برائی ہوئی, سوء تدبیری جس کو کہتے ہیں, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد بہترین تدبیر سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, ایمان کے بعد بہترین تدبیر سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو سوچنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ تدبیر میں برائی کہاں ہو گئی, اس کا جائزہ لینا الگ چیز ہے. تدبیر میں جو کمزوری رہ گئی, تدبیر میں جو برائی ہو گئی, اس کا جائزہ لینا واقعے کی شکایت ذہن میں رکھے بغیر, واقعے پر ایسا کیسا ہو گیا اس کی شکایت ذہن میں رکھے بغیر سوء تدبیری کہاں ہو گئی. برتن پھوٹ گیا, بہت قیمتی برتن تھا, وہ پھوٹنا تھا پھوٹا, ہو نہیں پھوٹنے سے نہیں رہا ہو. لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہمیشہ یہی تقریر جھاڑتے رہیں گے بچوں پہ, بڑوں پہ, عورتوں پہ, مردوں پہ, کہ نہیں اچھا ہوا مقدر میں تھا, جو مقدر میں رہتا ویسے ہی ہوتا ہے. تو نہ بچوں کی تربیت ہوگی, نہ بڑوں کی ہوگی, نہ عورتوں کا دھیان رہے گا, نہ ان کے اندر توجہ و فکر اہتمام آئے گا. تو بولنا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا. اس کا انداز یہ ہونا ہے کہ جو ذمہ دار شخص ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ تدبیر میں کہاں غلطی ہوئی, اس کی طرف متوجہ کرنا. یہ دیکھو یہ اہتمام نہیں ہو سکا اس چیز کا, پلٹتے ہوئے اہتمام نہیں کیا, پکڑتے ہوئے اہتمام نہیں ہوا, رکھنے میں اہتمام نہیں ہوا, نکالنے میں اہتمام نہیں ہوا. نازک چیزیں آپ نے یوں کھینچ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو چکنی والی چیز ہے, سلپ تو ہو جائے گی ہاتھ سے. تو یہ دھیان نہیں گیا کہ یہ چکنی چیز ہے, جب اس کو اوپر سے نکالیں گے تو یہ جو ہے نا, اس کو خالی ایسا پکڑ لیں گے تو پھسلنے کا ڈر ہے, اس میں دھیان میں نہیں گیا پکڑنے والا. یا بعض مرتبہ یہ ہے کہ ارے تو کٹورا ہی ہے نا, آدمی پکڑ لیتا, وہ تھا یہ موٹا وزن ایک دم, وہ سلپ ہو جاتا ہے, وہ نیچے جو گرا تو ٹوٹ گیا. تو کہیں نہ کہیں سوئے تدبیری ہوئی ہے وہاں, برتن کی گڑبڑ میں, پلیٹوں کے ٹوٹنے میں, کٹوروں کے ٹوٹنے میں, گلاسوں کے ٹوٹنے میں, سالن کا بگونا ہاتھ سے چھٹ کے گر جانے میں, استری سے جل جانے میں, یہ تو چھوٹی چیزیں ہو گئی. ایکسیڈنٹ میں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گئی, کچھ ہو گیا, آگ لگ جانے میں, مقدمات میں ہار جانے میں, کاروائی کے رک جانے میں, علاج معالجے میں, بیماری کے ازالے میں, کہیں بھی سوئے تدبیری کیا ہوئی وہ دیکھنے کا ہے بس. برا تدبیر میں برائی کیا ہوئی ہے. یہاں دو حصے رہتے ہیں. اس وقت میں اس تدبیر کا برا ہونا بھی طے تھا. اس وقت میں, اس واقعے میں جو واقعہ پیش آ گیا, اس میں تدبیر کا برا ہونا بھی طے تھا. یہ واقعہ ہونے کے بعد کی سوچ ہے. یہ ہو گیا تدبیر میں برائی کہاں ہوئی وہ دیکھو, لیکن یہ طے تھا کہ یہ برائی بھی ہونا تھا. آئندہ اس کے لیے کیا اس کی مکافات کیسے ہونی چاہیے, ازالہ کیسے ہونا چاہیے. اور واقعہ ہونے سے پہلے سوئے تدبیری سے بچنے کے واسطے یہ نہیں ہوتا کہ ابھی جو ہے نا, چونکہ ابھی ٹائم باقی ہے, ابھی مہلت ہے, ہو سکتا ہے کہ حکیم کے علاج سے فائدہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اس دواخانے کے بجائے دوسرے دواخانے سے فائدہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے بجائے دوسرے ڈاکٹر سے فائدہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ دعا کا ہے نہیں, یہ کوئی دعا کا معاملہ ہے, کیونکہ روحانی علاج کا شیطان کے جنات کے اثرات کا مسئلہ ہے، جادو کا اثر، نظر کا مسئلہ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. واقعہ ہونے سے پہلے حسن تدبیر میں بہت زیادہ وہ یعنی وہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے فائدہ ہو، شاید اس سے فائدہ ہو، اور اس وقت بے چینی جو ہے نا بنتی ہے. وہ بے چینی صورتحال کے اعتبار سے ہے، نازک معاملہ ہے تو بے چینی زیادہ ہوں گی، غیر نازک معاملہ ہے تو اتنی زیادہ بے چینی نہیں ہوں گی. اچھا، اس میں اللہ پر نظر ہونا پڑتا ہے. ہم کر تو یہ رہے ہیں لیکن ہوگا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ پاک خدا کرے گا ایسا ہو جائے. اور اس میں اس بات کا موقع رہنا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اور اسی میں مصلحت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. ایمان والے کا ذہن چلتے ہی رہتا واقعہ ہونے سے پہلے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے لیکن یہ ہماری دعا ہے. دعا میں اور آرڈر میں یہی تو فرق ہے، اور کیا کا فرق ہے؟ نماز پڑھو آرڈر ہے نا، معاف کر دو آرڈر نہیں ہے یہ. اس لیے وہ انشا ہی ہے، وہ جیسے ہماری انشا ہے دعا بھی انشا ہے نا، جملہ خبریہ میں کہا تھا، اس وجہ سے آتا ہے انشاء میں. وہ بھی آڈر ہے، وہ بھی آڈر ہے، وہ بھی حکم ہے، وہ بھی حکم ہے. نماز پڑھو، زکات دو، معاف کرو، نوکری دو، بچے دو، یہ بھی آڈر ہے، وہ بھی آڈر ہے، یہ بھی حکم ہے، وہ بھی حکم ہے. دعا بھی حکم ہی ہوتی ہے. دعا جو ہے نا عاجز کی طرف سے حکم ہے، حکم جو ہے نا وہ قادر کی طرف سے حکم ہوتا ہے. بڑا جب آرڈر دے گا تو وہ آرڈر کہلاتا ہے، چھوٹا جب آرڈر دے گا تو وہ دعا کہلاتی ہے. جب وہ چھوٹا ہے تو پھر تجویز کا اس کو حق نہیں رہتا کہ ایسا ہی کرنا ہوگا. جو بڑا ہے اس کو تجویز کا حق ہے کہ ایسا ہی کرنا ہوگا. نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہی ہوگا، نہیں تو جوتے ماروں گا. سمجھ رہا ہے؟ چھوٹا جب بولے گا کہ آپ کو ایسا کرنا ہی ہوگا تو اس میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہیں تو پھر وہ خان صاحب کا حساب ہے. یہ خان صاحب اپنی بیوی سے عاجز ہو گئے، روزانہ کی لڑائی. تو کہہ لیں گے آج تو کام کر ہی دیتا ہوں، مسلح بچھایا اور دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد کہنے لگے یا اللہ یا تو مجھے مار دے. تو اتنے میں وہ پیاز کاٹ رہی تھی پیچھے سے کچن میں، وہ آ گئی سر پہ، یا تو مجھے مار دے اور یا تو بلکہ اس نے ہاتھ میں جو تھی اس کے چیز جو بھی چیز تھی وہ سر پہ اٹھا لیا ان کے. تو کہنے لگے اور یا تو میرے کو ہی مار دے، کیونکہ وہ اللہ میں یا تو ماریں گے نہیں ماریں گے نہیں معلوم، یہ مار رہی ہے ابھی فی الحال. تو دعا میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کو یہ حکم تو دیتے ہیں کہ ایسا کیجئے، مگر یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو کچھ نہیں کریں گے تو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا دینا. اس وجہ سے تقدیر پہ راضی رہنا ہوتا ہے کہ تدبیر تو یہ ہم کریں گے، لیکن یہ کہ اگر ان کی ہمارے اور ہماری خواہش بھی ہے، اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، لفظوں سے مانگ بھی لیا یعنی کہ آرڈر بھی دے دیا اللہ تعالیٰ کو، اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب یہ کہ مگر یہ کہ آپ چاہیں تو ہوں گا چاہیں تو نہیں ہوں گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور ہم اس پہ راضی ہیں جو آپ کریں گے. کیونکہ راضی نہیں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں. تو واقعہ ہونے سے پہلے یہاں تک ہوتا مرحلہ یہ، اور واقعہ ہو جانے کے بعد جیسا کہ ابھی سنایا گیا حدیث شریف کو کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو جاتا ہے. بار 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 بولنے سے سننے سے یاد رہتا ہے واقعے کے موقع. بہت دن ہو گیا یاد بولنے بولنے سننے میں ذہن میں نہیں رہتا, اور کوئی بھی بے احتیاطی کی بات نکل جاتی ہے, بے احتیاطی کی سوچ نکل آتی ہے. ان سب چیزوں میں اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اللہ نے یہی طے فرمایا تھا. انا للہ پڑھ لیا, انا للہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں, یہ بھی معاملہ اللہ کا ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. کام ہوا تو کیا, کام نہیں ہوا تو کیا, تسلی کا سامان یہی ہوتا ہے. اور جس درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت, اور جس درجے دنیاوی علائق تعلقات کم ہوتے ہیں آدمی کے قلب میں, اتنا زیادہ اثر کم ہوتا ہے. جتنی محبت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا, اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. جتنے علائق کم ہوں گے تو ان علائق سے متعلق چیزیں پیش آنے کی وجہ سے تاثر بھی کم ہوگا. تعلقات زیادہ ہوں گے, علاقہ زیادہ ہوگا, قلبی لگاؤ زیادہ ہوگا, تو واقعات صدمات حادثات پیش آنے کی وجہ سے تاثر بھی زیادہ ہوگا. تو توحید میں یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اخلاق حمیدہ میں سے ہے. اخلاق حمیدہ میں سب سے پہلے ہے. یوں سمجھ لیجیے آپ کہ پاکی کی بنیاد ہے یہ, کیونکہ قلب کی پاکی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو. انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتے ہیں, تو شرک ناپاک ہے, اس وجہ سے مشرک ناپاک ہے. اس کو ناپاکی لگی اس لیے وہ ناپاک ہوا, اور اتنے ناپاک ہیں کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس سال کے بعد اگلے سال سے مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. اس لیے لکھا دیا ممنوع الدخول لغیر المسلمین, ممنوع ہے داخلہ غیروں کا, غیر مسلمین کا, ناپاکوں کا. تو قلب کی پاکی کی بنیاد جو ہے نا وہ توحید ہے, جیسے ناپاکی کی بنیاد جو ہے وہ شرک ہے. تو جتنا زیادہ شرک سے آباد ہوگا باطن اتنا زیادہ گندا ہوگا, جتنا زیادہ توحید سے آباد ہوگا اتنا زیادہ پاک ہوگا. کمال توحید اگر کسی کو حاصل ہو گیا تو کمال پاکی بھی مل گئی, کیونکہ کمال توحید کے ساتھ ساتھ کمال اخلاق جتنے بھی ہیں نا وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. پاکی کی جتنی قسمیں آگے بیان کریں گے وہ سب بھی, جتنے اخلاق حمیدہ ہیں وہ پاکی کی ہی قسمیں ہیں, وہ جتنے اخلاق حمیدہ ہیں وہ سارے کے سارے کمال توحید کے ثمرات ہیں, وہ نتائج ہیں کمال توحید کے. جب کمال توحید میں وہ چیز ہے تو پھر جتنے صفات ہیں وہ بھی آگے اس کے اندر, تو کمال پاکی بھی آ جائے گی. اور کمال پاکی کے ساتھ میں کمال محبوبیت ہے. یحب المتطہرین, اللہ خوب پاک رکھنے والوں کو, پاک رہنے والوں کو سے محبت فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توبہ کرنا صابن لگانا ہے, تطہر جو ہے نا پانی سے دھونا ہے. خوب صابن لگا کے خوب پانی ڈالنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اندرون کو. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین. وضو کرنے کے بعد کی دعا, تشہد پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پاکی اصل ہے قلب کی پاکی, دماغ کی پاکی, یہ پاکی پھر نظر کی پاکی, پھر کانوں کی پاکی, پھر منہ کی پاکی, پھر ہاتھ پیر کی پاکی, پھر پاکی ہی پاکی کا سلسلہ ہے. اور پاک جو ہے نا وہ پاک سے جڑ جاتا ہے، اور پاک اللہ پاک کی ذات ہے، پاک کا جو پاک کے ساتھ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک کا پاک کے ساتھ جوڑ ہے، ناپاک کا ناپاک کے ساتھ میں جوڑ ہے. مخلوق میں پاکوں میں پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک، غوث پاک، غوث پاک کو بھی غوث پاک اسی لیے بولتے ہیں. جیسے یہ حدیث شریف ہے، ایسے اسی حدیث شریف کی تائید والی ایک روایت اور بھی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تمہیں پہنچی وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی تھی. ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو پہنچ گئی تم کو وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی، جو بھی ہر آدمی کا جو الگ الگ ہے، ہر انسان کی پیدائش سے لے کے اب تک کے ٹائم کے جو الگ ہیں اس کے. ماں صابہ کا لم یکن لیخطئک، جو پہنچ گیا وہ خطا نہیں ہو سکتا تھا، ایسا طے تھا، ایسا ہونا طے تھا. کیوں تھا، کیا ہے، وہ آخرت میں کھلے گا، اس لیے تھا. ماں اخطأ کا لم یکن لیصیبک، جو خطا کر گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا، جو مس ہو گیا وہ لگ نہیں سکتا تھا. چاہے بال بال کا فرق آ جائے، لیکن وہ بال کے فرق رہنا ضروری تھا. میں بال بال بچ گیا، مطلب بال کی باریکی سے بچا ہوں میں. میں اخطاء کا لم یکن لیوسف، جو خطا کر گیا وہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. وہی نصاب کا شیئن فلا تقل لو انی فعلت لکانا کذا و کذا، اگر کچھ چیز پہنچ جائے تو یہ مت بولو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، ایسا مت بولو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کو کھولتا ہے، شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے یہاں سے. اگر بولا آدمی اور اللہ کی تقدیر پہ شکایت آ گئی، اللہ کے فیصلے پہ شکایت آ گئی، اپنے ایمان پہ حرف آ گیا، شیطان کا دروازہ کھلنے کا مطلب شیطانی عمل کا دروازہ کھل گیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، تو اگر مگر بولنا الگ چیز ہے. جو واقعہ ہوا اس واقعے کو اینالائز کر کے محتاط ہونا الگ چیز ہے، تدبیر بدل دینا الگ چیز ہے، پائترا پلٹ دینا الگ چیز ہے. دشمن نے حملہ کر دیا، ادھر لڑائی چل رہی ہے، دشمن نے بھی حملہ کر دیا، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً پائترا بدل دیتے ہیں. ارے یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس میں تو ہم مار کھا جائیں گے. نہیں، اگر وہ مار کھانا طے ہے تو مار کھاتے رہیں گے، بول کے کھڑے رہنا یہ نہیں ہے عقل مندی کی بات. اگر مار کھانا طے ہے تو مار کھاتے رہیں گے، تو مر یہیں ٹھہریں گے. ارے فوراً پلٹو، فوراً اپنا بچاؤ کرو، اپنے کو سیف سائڈ میں لے جاؤ. صحیح تدبیر کرو فوراً سے، جیسے کیسے میدان جنگ میں کیسا ہوتا ہے، ایسا ہی ٹرافک جاتی رہتی ہے، تین لین جا رہے ہیں. تجربے میں نے دیکھا کہ بعض جو ہے نا ایک کے پیچھے پکڑ لیتے ہیں، ایک کے پیچھے ٹھہر گئے ہیں، اب وہ پھنسا ہوا ہے، انہیں بھی پھنسا ہوا ہے. اچھا جو آدمی گاڑی نہیں چلا رہا ہوتا نا اس کو بڑی چیڑ آ رہی ہوتی ہے, جو چلا رہا ہوتا اس کی اصل مشکل کو تو وہ جانتا ہے مگر بعضوں کا دماغ بھی نہیں چلتا, اصل میں مسئلہ وہاں ہوتا ہے زیادہ اپنا لگا ہوا پیچھے, اے بھائی ادھر سے دیکھ ادھر سے دیکھ خالی ادھر آگے بڑھ ادھر موقع سے فائدہ اٹھا نکلنا ہو, یہ طبیعت چاہتی ہے آدمی کے سامنے بازو والے کی, اس کا ذہن نہیں چلتا. سامنے والا مڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے آپ بھی ٹھہرے ہوئے, اور وہ سامنے والا مڑنا کب, جب ادھر کا پورا ٹریفک جانا, جو تیز ہوتے ہیں فوراً تھوڑا سا جھانک کے ادھر ادھر دیکھ لیا, انہوں نے لائٹ مار انڈیکیٹر دیا اور نکل گئے, وہ آگے نکل گیا یہ ٹھہرے ہوئے. تیزی اور سستی اگرچہ یہ بھی مقدر سے ہیں مگر پھر بندے کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں مقدر والی شکل کی وجہ سے مجبور ہوں یا میں کر رہا ہوں سستی اپنے اختیار سے, ورنہ تو تیزی اور سستی یہ دونوں بھی تقدیر سے ہی ہیں. حدیث شریف میں کوئی تیز ہوتا کوئی سست ہوتا, کسی کا ذہن زیادہ چلتا کسی کا ذہن کم چلتا, کوئی کسی فیلڈ میں تیز ہوتا ہے کوئی کسی فیلڈ میں تیز ہوتا ہے. واقعات اور حوادثات میں اور دوڑ دھوپ میں زندگی کی عام طور پر تجربہ صحبت اور علم اور ذکر کی کثرت بیدار مغزی کا سبب ہوتے ہیں, اور جتنی زیادہ بیدار مغزی ہوتی ہے اتنا آدمی جائزہ جلدی لینے والا ہوتا ہے, ان چیزوں میں جلدی جائزہ لینا پڑتا ہے. جیسے ڈرائیونگ کے اندر آپ کو ڈیسیشن جلدی لینا پڑتا ہے, اچانک پیش آتی ہے کوئی چیز, خاص طور پر اسپیڈنگ کرنے والے کتنا جلدی ڈیسیشن لیتے, ٹیسٹ بھگانے والے بہت جلدی لیتے, بلکہ جس کو جتنا زیادہ جو ہے نا ڈیسیشن لینے کا کی قوت ہوتی ہے انہیں اتنا زیادہ اس معاملے میں تیز ہوتا ہے, ذہن اس کا فوراً پکڑتا ہے بات کو, ذہن فوراً لیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توحید کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ توحید میں معین و مددگار ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا ہے, یہ حسن تدبیر کے حصے میں آتے ہیں سارے, کہ ذہن بیدار رکھو ہوشیار رہو کب کیا کرنا کیسا کرنا کون سی چیز میں کیسا کرنا. حسن تدبیر کہ ایمان کی بات حسن تدبیر سے بہتر عقل مندی نہیں. حسن تدبیر اصل میں اللہ پاک کے کام کرنے کی ترتیب پکڑنے کا نام ہے. اللہ پاک کے کام کو ان کی سنت کو ان کی عادت کو ان کے طریق کو ان کے سسٹم کو پکڑنے کا نام ہے تدبیر, حسن تدبیر. صحیح پکڑ گیا نا, پکڑ میں آ گیا نا, تو رزلٹ پکا ہے وہاں, ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے وہ, پکڑ میں آ گیا آپ کے تو پکا ہے رزلٹ. حسن تدبیر کا معاملہ ایسا ہے جیسے وہ گاڑی کے جو چکرے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے, دیکھو ایسا انہیں پھرا تو انہیں بھی پھرتا نہیں, ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ہے نا, جہاں پہیا پھرنے سے لے کے وہاں تک انجن تک, پہیا کو جو پھرانے والا رہتا ہے لمبا ڈنڈا وہ, اس کو جو پھرانے والا رہتا ہے وہ, اس کے بعد اندر جو ہے نا جہاں پہ گیئروں کا سسٹم ہوتا ہے چھوٹا گیئر بڑا گیئر بڑا گیئر, تو گاڑی کھولتے نا تو دکھتا سو بھی ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ بڑا اسے چھوٹے کو پکڑتا چھوٹا اسے چھوٹے کو پکڑتا اسے چھوٹا اسے چھوٹے کو پکڑتا, انہیں اس کو گھما رہا انہیں اس کو گھما رہا انہیں اس کو گھما رہا, اگر ایک جگہ کا بھی گیئر جو ہے نا ہٹ گیا تو پھر وہ گیئر نہیں پڑتا, ارے بھائی سیکنڈ گیئر جو ہے نا لوز جا رہا کہیں کو جا رہا دیکھو, انہیں وہی بولتا ہے یہاں پہ انہیں سلپ ہو جا رہا صاحب, سیدھا تھرڈ کو پکڑ لے رہا بولتا ہوں, جہاں پہ ایک سلپ ہوتا ہے تو وہ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ جو دانے ہوتے ہیں ان کے دندانے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ سرکل ہٹ جاتا ہے, ڈسک ہٹ جاتی. تو حسن تدبیر اصل اس چیز کا نام ہے. حسن تدبیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام کے کرنے کے آئیڈیا کو, انداز کو پکڑنا, یہ کیسا کرتے ہیں, کیسا ہوتا ہے. وہ تیقس چاہیے, فراست چاہیے, اس میں ہوشیاری چاہیے, ذہن چاہیے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ حسن تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں ہے, کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ کام کیسے ہوتے ہیں. کام ان کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں, کرتے تو وہی ہیں لیکن وہ کرنے کے اندر اپنے ایک طریقے کو رکھتے ہیں خاص. ہدایت کے پھیلنے میں, گمراہی کے پھیلنے میں, جتنی گمراہی پھیل رہی ہے اس وقت ہدایت والوں کے گھروں میں سوئے تدبیری کی وجہ سے. ہدایت والوں کا گھرانہ ہے, ایمان والوں کا گھرانہ ہے, لیکن گھروں میں ان کی بے دینی آ رہی ہے. کیوں؟ سوئے تدبیری, حسن تدبیر نہیں ہے. حسن تدبیر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ ہے, اس بچے کی عادتوں پر, اطوار پر, علم پر, اخلاق پر, چیزوں پر کس کا اثر ہوتا ہے یہ نہیں پکڑ رہا آج کا ذہن. گیم دے کے بٹھا دیے کہ اس کی نفسیات کیا ہیں, انہیں کیا لے رہا ہوں گا اس سے, وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے, وہ کیسے دیکھ رہا ہے, اسکول بھیج دیے, کچھ بھی باتیں ان کے سامنے کرنے شروع کر دیں, کچھ بھی کام ان کے سامنے, کچھ بھی حرکت ان کے سامنے کرنے شروع کر دی, اس کی نفسیات کیا لے رہی ہیں کچھ آئیڈیا نہیں رہا. گانے بج رہے ہیں, ناچ ہو رہا ہے, تماشا ہو رہا ہے, یہود و نصارہ کے طرز والی چیزیں عام ہیں کلچر میں. پھر دینداری بھی ہونا کہاں سے ہونا بھائی, دینداری کیوں ہوگی, دینداری کیسے ہو جائے گی؟ جس الٹا چکرے میں ڈالا ہوا ہے گاڑی کو, پھر اسے سیدھا چلنا کیسے چلے گی؟ نہیں چلے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں, لیکن وہ تو کرنے کا ایک نظام ہے, ان کا سسٹم ہے کہ تمہارے بچے کو یہ چیز بچپن سے ملے گی تو بچہ ایسا ہوگا عادت. اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوتا, وہ الگ شکلیں ہیں. ان سب کے باوجود کبھی اچھا ہو جاتا ہے, وہ الگ شکلیں, استثنائی شکلیں, وہ استثنائی حالات الگ ہیں. توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر توحید بہت اچھی ہے تو عمل کی کوتاہی میں زیادہ پکڑ دھکڑ نہیں ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید رہتے تھے حیدرآباد میں, حنیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حنیف خان تھے. حضرت جلال آبادی نے فرمایا تھا کہ حنیف خان کو جانتے ہو حیدرآباد میں؟ انہوں نے نہیں جانتے, ملو اس سے. ملنے کی ترغیب دی تھی. پورے حیدرآباد میں صرف ان کو جو ہے نا حضرت تھانوی کی طرف سے بیان القرآن پڑھ کے سنانے کی اجازت تھی, اور عالم نہیں تھے وہ. بیان القرآن پڑھ کے سنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں متوسط عالم کم از کم ہونا پڑتا ہے. بیان القرآن اردو میں ہے لیکن مولوی بھی, کم استعداد کے مولوی کی بھی چیز نہیں ہے, وہ متوسط ہونا پڑتا ہے, درمیانہ ہونا. حنیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان علی کے پاس میں گیا تھا, وہ جاتا تھا, بولے ملاقات رہتی تھی میری, کئی مرتبہ میری ملاقات ہوئی عثمان علی, بولے تو حضور نظام اگر انہیں میری بات مان لیتا تو اس کی بادشاہت نہ چھنتی. وہ بہت بوڑھے تھے جب میری ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ تو بولے میں اس کو توحید کی تعلیم دیتا تھا, وہ توحید میں پکا نہیں تھا. بولے اگر انہیں توحید میری والی میں بولے سے وہ توحید پہ رہتا پکا, تو یہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا تھوڑا سا, اب ظاہر ہے کہ نواب لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, تو اس میں اخلاقی ہوتا ہے معاملہ تھوڑا بہت, اس میں اللہ میں چلا دیتے گاڑی, بولے چھوڑ دیتے. مگر انہیں تو بت پرستی میں آ گیا تھا. بت پرستی سے مراد ان کے اعتبار سے, یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی بت پرستی. عجیب عجیب آدمی تھے وہ بھی. تو توحید کے کمال کی طرف جانا. اچھا بعض مرتبہ توحید کا کمال بولے تو لوگ کیا سمجھتے؟ توحید کے کمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو نہیں ماننا، جنات کو نہیں ماننا، سحر کو نہیں ماننا، عصب کو نہیں ماننا، نظر کو نہیں ماننا، اماموں کو نہیں ماننا، تقلید کو نہیں ماننا، ایک صاحب بولیں گے ہے تو ویسے ہی لیکن عقیدوں کا بڑا مضبوط ہے. بولا کیا مطلب ہے؟ تو بولے عقیدہ انہیں اس میں نہیں جاتا. بولے یہ پیری مریدی میں نہیں جاتا، انہیں جنات میں، آصف میں نہیں جاتا، سحر میں اس میں نہیں جاتا. میں نے کہا یہ پھر اچھا کہاں سے ہو گیا؟ عقیدہ صحیح کہاں سے ہو گیا اس کی؟ جو بات قرآن حدیث میں اس کو نہیں مان رہا تو اچھا کہاں سے ہو گیا؟ تو ایسے ہی توحید سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سلفی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ہے نا مکہ مدینہ کے اطراف سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لوگوں کو بعد لوگ بولتے ہیں ان کی توحید بڑی اچھی ہے. ان کی توحید جتنی گڑبڑ ہے نا شاید ہی کہیں کی ہو. ان کی توحید بہت گڑبڑ ہے. توحید کا کمال نہیں ہے وہاں پہ. فرقہ مشبہ والے عقیدے پائے جاتے ہیں زیادہ تر. تو ایک فرقہ گزرا ہے فرقہ مشبہ تشبیہ والا. توحید کے کمال کے واسطے بہت علم چاہیے ہوتا ہے، بہت عقل چاہیے ہوتی ہے، بہت اشراقیت چاہیے ہوتی ہے. صوفیوں میں جو پکے صوفی، بڑے ماہر صوفی، اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ملتا ہے توحید کا کمال. مشائخین میں جو بدعتی نہیں ہے، غیر بدعتی جو مشائخ ہوتے ہیں اور فن ان کے پاس ہے اور واقعتاً انہوں نے کچھ ذکر فکر انہوں نے کیا ہے، وہاں ہے توحید کا کمال، وہاں ہوتا ہے. توحید کا کمال یہ تھوڑی کہ آپ نظر کو نہ مانیں. وہ کون سی توحید؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہے، آپ نہیں مان رہے. جنات کو نہیں مانے، سحر کو نہیں مان رہے، آصف کو نہیں مان رہے، اولیاء اللہ کو نہیں مان رہے. اس کا نام تھوڑی اولیاء اللہ کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہے ہیں. یہ توحید ہے. وہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روزے کے سامنے، بہت ادب سے رو رہا ہے، تو ارے یہ مٹی کے سامنے کیا رو رہا ہے؟ ارے بھاگ یہاں سے. اپنے آنکھوں سے کانوں سے سنا ہوا اور آنکھوں سے دیکھے ہوئے نظارے، روزانہ جا کے دیکھو وہاں پہ یہ چیز. آپ یہ توحید ہے، اس کو توحید بولیں گے. بدتمیزی کا نام توحید تھوڑی، بے ادبی کا نام توحید تھوڑی ہے. یہی حال بزرگان دین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ. اولیاء اللہ کے ساتھ جو خرافات ہوتی ہیں ان کو منع کرو. سجدہ نہیں کرنا، طواف نہیں کرنا، ان سے منتیں نہیں مانگنا، اسلام کہتا ہے، یہ بولو آپ. لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ تو کوئی توحید نہیں ہوئی. ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توحید کا کمال اس کا نام نہیں ہوتا. توحید کا کمال مشائخین حقا کے پاس ہی ملتا ہے، یاد رکھ لو. ان کو معلوم ہے توحید کا. وہ مشائخین ہونا، بدعتی نہیں ہونا. مشائخین میں واقعتاً ایسی سجادہ نشینی کے ٹائپ کی مشیخت نہیں ہونا، کچھ سیکھا ہوا ہونا، اور متقی پرہیزگار ہونا. خالی اس کی معلومات بھی نہیں ہونا، جیسے آج کل ہم لوگوں کے پاس چند باتیں ادھر ادھر کی معلوم ہیں تو ہم تھوڑی مشائخین اس میں سے آ جاتے ہیں. وہ اولیاء اللہ الگ ہوتے ہیں. وہاں ہوتا ہے توحید کا کمال. اگر وہ کمال کسی کے پاس ہے تو پھر ہے لاجواب چیز ہے، بہت ہی بہترین چیز ہے. پھر عمل کی کوتاہی وغیرہ بھی وہاں پہ درگزر ہو جاتا ہے وہاں پہ. اور ویسے عام طور پر توحید کے کمال والے کے پاس عمل کی کوتاہی نہیں ہوتی، یہ بھی عجیب بات ہے. مگر وہ مجھ سے، میں نے حنیف خان صاحب سے بہت مرتبہ سنا، وہ کہتے تھے کہ توحید اگر پکی ہے نا کسی کی، وہ ذرا صاحب اس کے بھی عادی تھے، تھوڑے پیتے تھے، سگریٹ ویگریٹ پیتے تھے، بیڑی ویڑی پیتے تھے. مجھ سے پیتے پیتے بول رہے تھے ایک منٹ، ارے یہ سب چل جاتا ہے، توحید صحیح رہنا بولتے. یہ مطلب تھا ان کی بات کا. واقعتاً آدمی توحید کے معاملے میں تھا بہت مضبوط ہو. تو اخلاق حمیدہ میں جو پہلا خلق ہے وہ توحید ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ یقین کرنا کہ بدون ارادہ خدا خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہر اچھا برا اللہ تعالی کی طرف سے. اس کو بلیم دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس مضمون کو تازہ کرنے سے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہیں خلاف طبیعت باتوں میں، خلاف طبیعت حادثات میں، خلاف طبیعت واقعات میں، صدمہ پہنچانے والے، تکلیف دینے والے چیزوں میں تسلی ہوتی ہے کہ جو پہنچ گیا وہ خطا نہیں کر سکتا، جو خطا کر گیا وہ پہنچ نہیں سکتا. ساری دنیا مل کے نفع پہنچانا چاہے نہیں نفع پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کیا. ساری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے فرمایا. جو ہو گیا وہ ایسے ہی ہونا طے تھا. جو تدبیر کی برائی ہوئی وہ تدبیر کی برائی بھی اس واقعے میں تو طے تھی. آئندہ جو تدبیر کی برائی ہوئی، بری تدبیر ہوئی ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کیا کرنا ہے؟ آئندہ جو اب تک جو بے احتیاطی ہوئی، جو بے تدبیری ہوئی، اسے کیسے بچا جائے؟ بہت سے لوگ جاب کے معاملے میں وہاں جا کے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ جاب چلی جاتی ہے. جاب چلی گئی اگر تو وہ تو طے تھا، کسی بری تدبیر سے ہوا تو وہ بھی طے ہے. لیکن یہ جائزہ لینا ہے کہ بھائی دنیا والوں کی جاب نہیں گئی میری کیوں گئی؟ دنیا والوں کی نہیں جاتی میری کیوں جاتی ہے؟ وہاں گئے وہاں سے نکالے گئے، وہاں گئے وہاں سے نکالے گئے، وہاں گئے وہاں سے نکالے گئے. اب وہ بلیم کس کو دیتے؟ میری داڑھی ہے اس وجہ سے نکال دی شاید، میں مسلمان ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ سوتےرا سلوک ہوا شاید، اور میں ویسا ہوں. یہ اصل نہیں دیکھتا کہ بھائی میری نفعیت وہاں پہ کیوں نہیں ثابت ہوئی. میرا نفع مند ہونا اگر طے ہو جاتا نا وہاں پہ، اب چڈی بھی نہ پہنے پھر بھی قبول ہو جاتا وہاں. بھائی یہ بندہ کام کا ہے، اس کو دھندو کیسا بھی رہتا ہوں اپن نہیں دیکھیں گے، اس کو جیسا بھی ہے انہیں، اس کا کچھ بھی دکھ رہا ہے تو اپن نہیں دیکھیں گے. داڑھی تو بہت دور کی بات ہے، ہماری داڑھی اور ہمارے مسلمان ہونے اور ہمارے نماز پڑھنے، اس وجہ سے نوکریاں چلی جا رہی ہیں کر رہی ہیں. یہ بہت کہیں کہیں تھوڑا بہت صحیح ہے، مطلب لوگ تعصب کرتے ہیں اور جناب اللہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے محرومیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے. ایسا بندہ اگر دوسروں کے مقابلے میں اپنی نافعیت ثابت کر دے کہ میں زیادہ نفع مند ہوں، ہوگی بات، اس کو قبول کر لیا جائے گا. دشمن سے دشمن ملک میں بھی قبول کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ انڈیا میں کتنا تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن مسلمان پریسیڈنٹ تک ہو جاتا ہے وہاں پہ. اس دشمنی کے باوجود کہ کچا کھا جانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو وہاں پہ، لیکن وہ پریسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ صاحب اس نے ایٹم بم بنا کے دیا، اس کو پریسیڈنٹ بنا دیا. نافعیت ہے ہمارا نفع مند والا، تو اصل حسن تدبیر کو یہ دیکھنا ہے کہ بہترین تدبیر کیا ہے، انالائز کرنا، اور کیا خرابی ہے اس کو انالائز کرنا کہ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ظاہری سبب کیا ہے. پھر اس کے پیچھے فیل تو اللہ پاک ہی کا ہے، جو ہونا تھا وہ تو طے ہو گیا، یہی تھا. اس وقت اس واقعے کا ہونا ہی طے تھا، چاہے اس میں سوئے تدبیری پائی گئی ہو، کچھ بھی غفلت پائی گئی ہو، کچھ بھی پایا گیا ہو، مگر وہ تو طے تھا. آئندہ البتہ اس میں کس طریقے سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، درستگی ہونی چاہیے، وہ کیا جا سکتا. اور یہ زندگی کے بے شمار پہلوؤں میں ہے، شادی بیاہ کی زندگی میں، بچوں کی تربیت میں، اپنی نوکریوں میں، نوکری کے اندر پائے جانے والے کاموں میں، اپنے جو جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے اس میں، اور قانونی طور پر مقدمات میں، ادھر ادھر جہاں جہاں جو چیزیں پیش آتی رہتی ہیں زندگی میں، امیگریشن کے معاملات میں، اداروں کے چلانے میں، اداروں کے انتظام میں، اداروں کے اخراجات میں، اداروں کی جانے والا کیا بولتے ہیں اس کو، ڈسپلن میں، سب میں یہی چیز ہے. آپ کو دیکھنا تو پڑے گا کہ کہاں کیا گڑبڑ ہو رہی، کہاں کیا گڑبڑ ہو رہی. مگر یہ بھی طے کرنا پڑتا کہ اچھا یہاں تک آج تک جو ہوا نا یہ تو ایسے ہی تھا، آج تک جو ہوا یہ تو ایسے ہی ہونا طے تھا، مگر آئندہ بھی یہی ہوتے رہنا بولے تو یہ تو غلط بات ہے. تو آپ کو تو سوچنا پڑے گا، تدبیر تو کرنی پڑے گی. پھر بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتے رہا، پھر وہی بات ہے، ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، کیا بول سکتے، کچھ بھی نہیں بول سکتے. اگر آپ کے جیب میں کھوٹے سکے ہی پڑے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کھوٹے سکے ہی ظاہر ہوتے رہیں گے، جیب میں پورے ہیں ہی ویسے، خود ہی کھوٹا سکہ ہے، جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں تو کیا نکلے گا، کھوٹے سے کھوٹا ہی نکلے گا اور کیا نکلے گا. کتنا بڑا یہ مضمون ہے، مطلب غور کرنے کے اعتبار سے، توحید ذاتی کا، توحید صفاتی کا، توحید افعالی کا، توحید آثاری کا، اور توحید اسمائی کا، پھر اسمائی کونی الگ ہیں، کیانی بھی کہتے ہیں ان کو، اسمائی مشروطی الگ ہیں، اسمائی اضافی الگ ہیں، اسمائی ذاتی الگ ہیں، ان سب میں توحید کا، توحید فی العبادت کا، توحید فی العبودت، فی العبودیت کا، توحید فی الالوہیت کا، ایک توحید کا سلسلہ ہے. اور ان سب کا جو اوپر کا جو لیول ہے نا، سب سے آگے کا، وہ توحید فی الوجود کا ہے، توحید وجودی کا. چونکہ اصل میں اگر آپ دیکھا جائے تو سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں توحید وجودی سے. توحید وجودی سے ہی وجود کی وحدت سے اگر آپ چلیں گے تو آگے کے سارے مراحل کے اندر توحیدی توحید رہے گی. اسی لیے صوفیہ قادریہ جو ہیں وہ خاص طور پر توحید وجودی کو بہت زیادہ فوکس کرتے. ان کا موضوع جو ہے نا توحید وجودی ہے، وحدت الوجود والا، چاہے توحید شہودی بولو اس کو. عام طور پر نقشبندی حضرات جو ہے نا توحید وجودی کو توحید شہودی کہہ دیتے ہیں، اور قادری لوگ اس کو توحید وجودی کہتے ہیں، وحدت الشہود، وحدت الوجود. حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کی ہے، مگر بات وہی ہے، بات الگ ہے، سمجھتے ہیں، بات زیادہ بات میں الگ نہیں ہے کوئی بات، دونوں بزرگ ایک ہی ہیں. تعبیرات کا فرق ہوتا ہے، اپنی اپنی زبان بولنے کا فرق ہوتا ہے. تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود وہاں سے سلسلہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا مدار کس پر ہے، کس وجہ سے ایک ہے بلکہ بولتے ہیں آپ اس کو، ان کی اصطلاح میں منات ہوتا ہے. منات توحید کیا ہے؟ منات میم نون الف تا، منات توحید کیا ہے؟ آیا منات توحید وجود ہے؟ آیا منات توحید وجوب ہے؟ آیا منات توحید الوہیت ہے؟ آیا منات توحید ہے کیا؟ تو یہ صوفیہ اس بات پہ پہنچے ہیں، پہنچتے پہنچتے آگے جاتے 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 منات توحید وجود ہے. اس کو توحید وجود ہی کہتے ہیں. اسی لیے صوفیہ کے پاس وحدت الوجود، سلسلہ قادریہ کے صوفیہ کے پاس خاص طور پر وحدت الوجود کی اصطلاح بہت چلتی ہے، اس کے اس سلسلے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. پوری کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ نے اپنے ارادے سے ایک وجود کا میدان بنایا. انہوں نے ارادہ کیا، وجود کا ایک وجود کی ایک زمین بن گئی، کائنات بن گئی. اس میں یہ ان کی پوری معلومات کو انہوں نے اپیئر کر دیا، ظاہر کر دیا. جیسے آپ کے ایک وجود میں بے شمار چیزیں الگ الگ ہیں لیکن آپ ہی کے وجود سے وابستہ ہو کر ہیں، بال بھی، کھال بھی، ہڈی بھی، سمجھا رہے ہیں، آنکھ، ناک، دانت، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کام الگ، فنکشن الگ، نام الگ، شکل الگ، رنگ رغن الگ، صفات الگ، آثار الگ، بال کے آثار الگ، اثرات الگ، ان کی شیپ شکل الگ، ان کا انداز الگ، کھال کا الگ، ہڈی کا الگ، ایسے ہی جو ہے نا یہ پوری کی پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے وجود اپنے، ان کا ایک وجود کا سمندر ہے، اس میں یہ سب تیر رہے ہیں. اس میں عالم آسمانوں کا عالم بھی، زمین کا عالم بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، جماعتات، نباتات، حیوانات، انسان، مسلمان، غیر مسلم، ہر شہر، ہر دیہات، ہر جگہ کے لوگ، ہر پوری زمین کے اوپر کی پوری کائنات، پورے درخت، پورے پتھر، سولار سسٹم، یونیورسل پورا، کہکشائیں پوری، ساتواں آسمان، پورا کا پورا، جنت و جہنم پورا، ان کے ایک وجود کے میدان میں یہ سب چیزیں اپیئر ہیں. اور اسی وجہ سے وجود ایک ہی آدمی ہے، وجود کا آسمان و زمین، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اس میں پائی جانے والی ساری چیزیں، شخص واحد ہیں، یہ ایک آدمی ہے. یہ جیسے ایک آدمی کے اندر ہزاروں چیزیں آدمی کو دکھتی ہیں، الگ الگ ہیں نا وہ، لیکن سب مل کے ایک ہیں. ایسے ہی پورے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ان کے ساتھ یہ پورے یونیورسل، پوری کہکشائیں، پورے جنا والا جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ، پورے ستارے، کواکب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور دریا، پہاڑ، سمندر، یہ سب مل کے ایک ہیں. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے جو وجود ہے اس وجود میں ہے، اور اللہ پاک کے ارادے سے جو وجود ہے وہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا ہی ہے اصل میں، نہیں تو انہیں الگ کہاں سے آئیں گا؟ مسئلہ وہاں پر ہے. تو حق تعالیٰ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کی تجلی ہے، وہ اس کے اثرات ہی ہیں وہ. اس میں یہ سب چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں، کس طرح ظاہر ہوتی ہیں، کیا ہے، اس کو جو ہے نا خالق اور مخلوق کے درمیان میں تعلق کی نوعیت کے اعتبار سے وضاحت اس کی جاتی ہے، تفصیلات اس کی بیان کی جاتی ہیں. ایک ہی جملہ ہے کہ بدون ارادہ خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس بات کا یقین کر لینا. یہ ایک حقیقت ہے جس کو توحید افعالی میں، جس کو توحید افعالی کہتے ہیں، کیونکہ توحید افعالی کا بیان ہے اخلاق حمیدہ میں. اس کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے، یہ سوچتے رہنا ہے، اس کا مجاہدہ کرنا ہے اور اس پہ محنت کرنا ہے، اس کا یقین بنانا ہے. سارے مشائخین اسی کی محنت کرتے، تبلیغ والے اسی کی محنت کرتے، مدارس والے اسی کی محنت کرتے، سب سے پہلے بنیاد تو یہی ہے، دعوت اسی کی ہوتی ہے. سارے تبلیغ کا میدان کیا ہے؟ کلمے کی محنت ہے. کلمہ بناؤ، توحید بناؤ. مشائخین کے پاس کیا ہے؟ کلمے کی محنت ہے. کلمہ بناؤ، یقین بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے یہ، اور واقعتا ہی بہت بڑی چیز ہے. اور حدیث قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سیکھو. علم کے معنی یاد رکھو، اس کو یاد کرو، اس کو سیکھو، جانو کہ لا الہ الا اللہ. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے بھی ان کے گناہوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اور واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تقلب کو، یعنی باہر آنے جانے کو اور ایک جگہ رہنے کو، دونوں کو خوب جانتے ہیں. تقلب تمہارا ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک بستی سے دوسری بستی کو، مسجد سے گھر کو، گھر سے مسجد کو، بازار کو، آفس کو، تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتے ہیں اور ایک جگہ رہنے کو بھی جانتے ہیں. کہاں تم ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں پہ کیا کر رہے ہیں، گھر میں رہے تو کیا، مسجد میں رہے تو کیا، بیوی بچوں کے ساتھ رہے تو کیا، کہاں جہاں پہ بھی آپ ہوتے ہیں. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارے تقلب کو، تمہارے ٹھکانے کو، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اب تعالیٰ شان ہوں مجھے اور آپ کو سب کو توحید کا کمال نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله.